الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلوات آج کی مجلس ہمارے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ آل عمران کی 144 آیت وما محمد الا رسول. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, میں تھوڑا سا خلاصہ تین مجالس کا کر دوں, اس کے بعد آگے بڑھوں گا. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ یقیناً محمد صرف رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے, حق سے لوٹ جاؤ گے, اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا, اور اللہ قریب ہی میں وہ لوگ جو شکر کرتے ہیں ہدایت پر باقی رہتے ہیں ان کو جزا دے گا. تو رسول کا جو پیام ہے وہ انسانیت کے لیے ہے, چاہے رسول زندہ رہے یا رسول مر جائے یا مارا جائے. ان تینوں حالت میں فرق کرنا اللہ کو قبول نہیں ہے. لیکن کس انسان کو ہدایت دی جا رہی تھی, میں نے اس کے بارے میں خلاصہ کیا تھا کہ انسان کو فطرتاً توحید پر خلق کیا گیا ہے, فطرت سے اوپر لے جانے کے لیے رسولوں کی ضرورت پڑی. توحید کی فطرت پہ خلق کیا ہوا انسان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے اپنی فطرت پر اپنی روش پر انسان کو خلق کیا, اپنی روح اس میں پھونکی, اپنے آپ کو خلقت انسان کے بعد تبارک اللہ احسن الخالقین کہا, ابتدا میں فرشتوں کو سجدہ کرایا, اس کے بعد اپنے خلیفہ کو دنیا میں روانہ کرتے ہوئے ہدایت قبول کرنے کا وعدہ لے کر روانہ کرتا ہے. یہ خلاصہ تھا جس پر ہم نے آگے کام کیا دوسری اور تیسری مجلس میں. اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جب اتنا اعلیٰ انسان جس میں خدا کی روح ہو, جو اللہ کی فطرت پر خلق کیا گیا ہو, اس کو ہدایت دینے کے لیے وہ رسول کیسا ہوگا, وہ رسول کیسے ہوں گے کہ جو اس انسان کو لے کر آگے بڑھتے ہوں گے. ساتھ میں یہ بھی ہم نے دوسری اور تیسری مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ رسول حجت ہے ہم پر, تمام کے تمام انبیاء حجت ہیں ہم پر, اور اس کے لیے قرآن کی وہ آیت کہ انا بشر مثلکم, اے رسول کہہ دو کہ میں انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں, فقط یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو ایمان کے معاملے میں کتاب کے معاملے میں رسول کو ہم کو برابر کا رکھا گیا ہے. قرآن کی اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی جہاں پر کہ تم کیا جانتے تھے ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے, یہ سب اسی عنوان سے ہے کہ لوگوں کے پاس, قرآن کی اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی, اللہ کے سامنے کوئی بہانہ حجت باقی نہ رہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ رسول تو بالکل الگ ہی تھے, ان کی خلقت الگ ہوئی, ان کے پاس دلیلیں اب مختلف تھی, انہوں نے ہم جیسی زندگی گزاری کہاں, روز کے آٹے چاول کا بھاؤ انہیں پتا ہی کہاں تھا, ان کو تو تو نے ایک الگ دنیا میں بنا کر ہمارے لیے بھیجا, تو چہ نسبت خاک رہا بے عالم پاک, ہم ان کی پیروی کیسے کرتے, ہم ان کی تعریف کے لیے بنے ہیں, ہم ان کی پیروی کے لیے نہیں بنے ہیں. تو جہاں جہاں پر موقع رہا وہاں پر اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے حجت ہیں, اور جب میں حجت بنا رہا ہوں تو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر حجت بنا رہا ہوں. قرآن کی کئی آیتیں ہم نے کل اور پرسوں ذکر کی. کل کی جو آیت جو مخصوص تھی وہ یہ تھا جو عثمان ابن مظعون کا واقعہ تھا کہ جس کو حضرت علی 35 سال بعد, لگ بھگ 40 سال بعد اپنا بھائی کہہ کر, دینی بھائی کہہ کر یاد کرتے ہیں. ان کے انتقال پر جب رسول جاتے ہیں اور ان کی زوجہ کہتی ہے کہ آپ ان کے لیے آئے ہیں تو یہ یقیناً جنتی ہیں, قرآن کی آیت آتی ہے اور کہتی ہے رسول کہہ دو ان سے کہ میں رسولوں میں کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں, یہ سب پرانی باتوں میں سے ایک بات ہے, میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. صلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. آج کی گفتگو وہیں سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. آیت ہے کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا, یقیناً انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے, بے نیاز پاتا ہے. سورہ علق کی آیت ہے, 6 آیت ابتدائی سوروں میں سے. انسان کی عبادت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محتاج پائے, چاہے وہ رسول ہو یا غیر رسول, احتیاج, مجبوری, کمزوری کامل, اپنے آپ کو ایک بلبلا سمجھنا, یہ کیفیت عبادی ہے ہر انسان کے لیے, چاہے وہ رسول ہو یا غیر رسول. جب وہ کیفیت نیاز کی محسوس ہوتی ہے تب ہی سجدہ کرتا ہے. جیسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ نیاز نہیں ہے, روایت میں ملتا ہے ما تطع راس ابن آدم قط لولا ثلاث, ابن آدم کا, انسان کا سر کبھی اللہ کے سامنے نہ جھکتا اگر 3 چیزیں نہ ہوتی, موت, بیماری اور فقر, پاورٹی. اگر یہ 3 چیزیں اللہ نہیں رکھتا تو انسان بنی آدم اللہ کے سامنے سر جھکاتا نہیں تھا. نہ اس کو موت سے فرار ہے, نہ اس کو بھوک سے فرار ہے, نہ اس کو بیماری سے فرار ہے, لیکن کبھی کبھی جب دنیا مل جاتی ہے تو انسان کو احساس استغنا ہوتا ہے, بے نیازی کا احساس ہوتا ہے. یہ ابتدائے بے نیازی فرعونوں کی تشکیل کا سبب ہے. فرعون روز اول فرعون نہیں بنتا, ہلکے ہلکے آدمی اپنے آپ کو جب بے نیاز محسوس کرنے لگتا ہے تب جا کر وہ فرعونیت کی شکل اختیار کرتا ہے. اب آئیے کہ جب ہم کو تو روٹی کی, بیماری کی, موت کی فکر ہے, مریں گے تو کیا ہوگا, ڈر گئے, بھوکے رہ جائیں گے, پاورٹی میں مبتلا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, ڈر گئے, بیمار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, ڈر گئے, چھوٹی بیماری بڑی بیماری میں تبدیل ہو جائے گی تو کیا ہوگا, ڈر گئے. لیکن وہ کہ جو اپنی تمام حیات کو اور وجود کو اس کے سبب چلتا ہوا باقی دیکھ رہے ہوں, تا توجہ کا محتاج ہوں. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ اللہ کا احساس ہوگا, جتنا اللہ کا احساس ہوگا اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا احساس ہوگا. جب شدت سے نعمتوں کا تصور انسان کے ذہن پر چھا جائے گا تو اپنے احتیاج کو, اپنی بے نیازی کو, دونوں کو الگ الگ سمجھے گا. بے نیازی کا تصور مٹ جائے گا, احتیاج کا تصور, ضرورت کا تصور, وانٹ کا تصور اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کے بعد سوائے خدا کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا. اس کی عطا رہے گی, اس کو ملتی رہے گی, وہ فقط شکر کرتا رہے گا اور اس کو عطا دی جائے گی. کہیں پر سوال عبادت میں کچھ ہوں کا نہیں آئے گا, نتیجے میں صفر ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا. جب آدمی اپنے آپ کو ایک پرسنٹیج دے لیتا ہے اتنی پرسنٹیج سے اس کی عبادت کم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو 50% ویلیو کرے گا, عبادت 50% کر پائے گا. اپنے آپ کو 10% ویلیو کرے گا, 90% عبادت کر پائے گا. یہ انورسلی پروپورشنیٹ جو ریلیشن شپ ہے, جب اپنے آپ کو زیرو سمجھے گا, جب اپنے آپ کو زیرو سمجھے گا علی جیسی عبادت شروع کر دے گا. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. ہم ہیں کیا, ہماری حیثیت کیا ہے؟ بلندی جو میں نے ابتدا میں ذکر کی پوری اس کی دیوی ہے, نفخت فیہ من روحی. ہم نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا, کرمنا بنی آدم. یہ پوری کی پوری عزت اس کی دیوی ہے. قرآن کی آیت ہے وللہ عزت جمیع. غلطی سے اپنے آپ کو عزت دار نہ کہنا, غلطی سے اپنے آپ کو عزت دار نہ کہنا. اگر کہنا بھی تو یہ کہنا کہ تمام عزت اللہ کے پاس ہے, اس نے مجھے عزت بخشی. کسی رسول کو, کسی امام کو کبھی یہ اندازہ یا ایک تصور بھی نہیں آیا کہ ہماری عزت ہم کو کہیں اور سے مل رہی ہو. جس دن یہ احساس ہو جاتا تھا اللہ کی نہیں لوگوں کی بات کرتے تھے. جب ہم اللہ سے ہٹ کے لوگوں سے عزت لینے کی عادت کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی اس ممبر سے بھی ہم وہی بولنے لگتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں. رسول کیوں نہیں لوگوں کی بات کرتے تھے؟ رسول کیوں اللہ کی بات کرتے تھے؟ رسول اللہ کی بات اس لیے کرتے تھے کہ رسول کو اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز قابل حیثیت اللہ کے علاوہ نظر نہیں آتی تھی. جو مومن دکھتا اس میں اللہ کی ہدایت نظر آتی ہے. جو کافر دکھتا اس سے وہ محرومیت ہدایت اس کے ہی سبب نظر آتی. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہم سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے, گناہکاروں کے علاوہ ہم کسی کو گمراہ نہیں کرتے. تو اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی کچھ دیکھتے ہی کہاں تھے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے آگے, اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں. یہ عبادتوں کا تصور ہے. جب اتنا جب زیرو کر لیتے ہیں تو رسول, اے رسول آپ جب اپنے آپ کو اتنا زیرو کر لیتے ہیں تو آیت قرآنی آتی ہے, کہتی ہے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب جب تم نے اپنے آپ کو زیرو کر لیا اے رسول, اس مومن کے سامنے, ان مومنین کے سامنے جو تمہاری بات سنتے ہیں, تمہاری اطاعت کرتے ہیں, اپنے کھانوں کو جھکا دو. کسی اور کے بس کی بات ہے اپنے ماننے والوں کے سامنے کھاندے جھکائے؟ دو آیتیں قرآن میں. یہ دلیل ہے رسول کے اپنی شخصیت کو صفر کرنے کی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا ہے ہی نہیں. جب رسول نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا تب رسالت کا سلسلہ شروع ہوا, قرآن آنی شروع ہوئی اور پھر وہ معجزاتی آیتیں نظر آنے لگی کہ جس کے نتیجے میں آج ہم کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے. اب آئیے دیکھیے کہ جب توحید اتنی پاورفل چیز کا نام ہے کہ انسان کے وجود کو جو ہمیشہ اکڑنے کے لیے آمادہ ہے, اللہ کو پیٹھ پیچھے کرنے کے لیے آمادہ ہے, اس کو ایسے تیار کرتی ہے جیسے کسی ہیرے کو نکال کر کان سے پوری طریقے سے تراش کر چمکا دیا گیا ہو. انسان یقیناً ہیرا ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے, رسول کے حوالے, امام کے حوالے کرنے پہ مجبور ہے کہ اسے تراشا جائے. اللہ نے ہم کو ادب سکھایا، ہم تم کو ادب سکھاتے ہیں، اللہ نے ہم کو علم دیا، ہم تم کو علم دیتے ہیں، ہم نے تو اللہ سے جتنا لے سکتے تھے لے لیے، اب ہم تم سے آرزو کرتے ہیں تم ہم سے جتنا لے سکتے ہو لے لو، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یہ اسی آرزو کا مقصد تھا، کسی پہ اپنے علم کو جتانے کا مقصد ہی نہیں تھا، علی نے کسی پر کچھ جتایا ہی نہیں، علی نے کسی پہ کچھ جتایا ہی نہیں، جب بولتے تھے جب منہ کھولتے تھے اللہ کو سامنے دیکھ کر منہ کھولتے تھے، جب منہ بند کرتے تھے تو اللہ جب چاہتا تو منہ بند کرتے تھے، جب تلوار نکالتے تھے جب اللہ چاہتا تو تلوار نکالتے تھے، جب تلوار کو نیام میں رکھنا ہوتا تو گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا، علی کے نیام سے تلوار نہیں نکلتی، علی نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ توحید کے معجزے ہیں جو ہمیں رسولوں کے، انبیاء کے، ائمہ کے ذریعے سے نظر آتے ہیں کہ توحید انسان کو کرتی ہے تو کیا کرتی ہے۔ توحید کوئی ایسی ویسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، مطلب ہم کیا چیز کر سکتے ہیں، ایک ایٹم ہم نہیں بنا سکتے، ایک ہمارا سیل ہم نہیں بنا سکتے، ایک سیل ہماری اگر طریقے سے کام نہیں کر رہی تو سدھارنے کا ہمارے پاس کوئی گارنٹیڈ طریقہ نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے کبھی ایک سیل کو بھی کنٹرول نہیں کیا جاتا، کینسر جو ڈیولپ ہوتے ہیں ایک سیل کا ایک الگ طریقے سے کام میں آ جانا، بن جانا انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے موت کو تبدیل کر دینے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیف، قرآن کی آیت، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم اگر دیا گیا ہے تو وہ بھی محدود، یہ سب محدودیتیں ہیں اور ایک راستہ ہے، اکڑو مت، بغیر اکڑے چڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، قرآن کی آیت، اللہ کے بندے، یمشونا علی الارض ہونا، یہ زمین پر ان کے ساری کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ اور ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلین ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ قالو سلاما، یہ سلام سلام کہتے ہیں، اپنے ایمان کو جاہل کے مقابل میں لا کر برابری کا مقابلہ آیا، اللہ کے بندے نہیں کرتے تھے، ان کا طریقہ جھک کر چلنا اور خاموشی سے، اگر جہالت کی بات ہوتی تو خالو سلامہ جاہلین کو کہتے کہ تم سلامت رہو، یہ ان کی عبادتوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی غلامی کرنے کا نتیجہ ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب آئیے، اگر اللہ چھوٹ جائے اور شرک بن جائے، لوگ شرک کرنا شروع کر دیں، یہاں پر تو رسول کھاندے جھکا رہا ہے اپنے ماننے والوں کے سامنے، اب شرک کی حالت میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ جو بت کی سیوا میں لگے ہوتے ہیں، جو پجاری ہوتے ہیں، ان کا درجہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے، ان کا درجہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو پیسے والے ہیں ان کو درشن کا موقع ملتا ہے پیسے دینے کے نتیجے میں، جو کمزور ہے اس کو لائن لگا کے ٹھہرنا پڑتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کمزور جو دلت ہے اس کو تو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر رسول ماننے والے کے سامنے کاندھے جھکا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھ رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، ان کو سوائے اس کے کہ وہی کی جاتی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، ان کو اپنے ایمان کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم شرک کی دنیا میں آ کے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، خود بخود طبقاتی نظام، ایک کاسٹ بیس سسٹم شرک سے وجود میں آنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ خدا کو قید کر دیا گیا ہے، اس قید شدہ خدا سے ایک ایسی فکر جس کو قید میں بند نہ کیا گیا ہو ممکن نہیں ہے، جس کو قید میں بند نہ کیا گیا ہو ممکن نہیں ہے، نتیجے میں ہزاروں سال ہو جاتے ہیں، نچلی ذات والے آج تک مندروں میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ 2009 کے ایک سٹڈی ہے جو تین چار بڑی سوسائٹیز نے گجرات میں کی تھی، تقریباً انہوں نے 100 وہاں کے گاؤں دیکھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گاؤں میں بھی کمپلیٹ انٹچبلٹی نہیں دیکھی، ایسا کہ انٹچبلٹی ہو ہی نہ، ایسا ہم کو ایک گاؤں بھی نہیں ملا، ایک گاؤں بھی نہیں ملا۔ یہ کیسے ہو گیا، ہندوستانی قانون کے مطابق ہر انسان کو مندر میں جانے کا اختیار ہے. اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن کی کوئی ایسی گارنٹی نہیں تھی, جو رولز تھے وہ تھے. آج کی بات کر رہا ہوں, کچھ مدت پہلے, سال بھی نہیں ہوا, ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا کہ اجازت دی جائے دلتوں کو جانے کی کچھ جگہوں پر جہاں پر پروٹیسٹ کیا گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز اول جب بلال تھے تو بلال کو عظمت تھی کئی قریش پر. جو بلال سیاہ تھے ان کو کبھی پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں پڑی. کربلا میں جون تھے ان کو پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں پڑی, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے کہ کوئی چیز, کوئی فکر اس حد تک پاک ہو کہ انسان جو فکر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہو, جو جان دے رہا ہو, وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے اعلیٰ ہوں اس لیے کہ میں تم پر جان دے رہا ہوں, تمہاری فکر کو پھیلا رہا ہوں. علماء کو بھی وہ اختیار نہیں ہے, کوئی بلند نہیں ہے ہمارے پاس. آیت قرآنی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ نوبل, صاحب کرم, عزت وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے, اللہ کی پرواہ کرتا ہے. یہ ایک توحید ہے جو انسانی ذہن کو جوڑ رہی ہے. تم اللہ کی پرواہ کرو گے بلند ہو جاؤ گے, اگر اللہ کی پرواہ نہیں کرو گے تو رسول کے بیٹے کیوں نہ ہو. انہ عمل غیر صالح, اے نو تمہارا بیٹا تمہاری آل سے نہیں ہے, یہ تو مجسمہ بدعمالی ہے. قرآن کی آیت ہے, انہ عمل غیر صالح. یہ کرامات ہیں قرآن, یہ کرامات ہیں توحید کے, یہ کرامات ہیں انسان کی زندگی رسول کے اور علی کے ساتھ اگر گزرے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آیت قرآن, اے ایمان والو لبیک کہہ دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے گی, جو تمہیں زندہ کر دے گی. بدن کی زندگی کو قرآن زندگی نہیں کہتا, بدن کی زندگی کو قرآن زندگی نہیں کہتا. اور ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے, رسول تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. مراد یہ ہے کہ جن کی روح, جن کا دل زندہ نہیں ہے وہ مردہ مانند ہے. ہم اپنی مادی حیات کو حیات اگر سمجھ رہے ہیں تو مادی حیات چلے جانے کے بعد بچ کیا جائے گا, اور اگر ہم اپنی حیات کو روحی حیات سمجھ رہے ہیں تو مادے کو کیسے استعمال کرنا اس پر دھیان رہے گا. توجہ کا محتاج ہوں, جوانوں سے بات کر رہا ہوں. اگر ہم مادی حیات ہی کو حقیقی حیات سمجھیں گے تو مادی نعمتوں میں ڈوب کر رہ جائیں گے. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی, اقبال کا شعر ہے. تیرے بھاری صوفے یورپین اور تیرے ایرانی قالین, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی, جوانوں کا حرکت اور پر حرکت نہ رہنا مجھے آنسو رلا رہا ہے. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میری روح میری حقیقت ہے, میرا بدن اس میرا انسٹرومنٹ ہے. میں شروع کی مجلس میں کہا تھا کہ مائنڈ کو ڈیزائن کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے جو اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے, اور اگر اللہ کی عبادت کا رخ نہ لیا جائے تو وہ مائنڈ ڈیولز ورک شاپ بن جاتی ہے. پوری پوٹینشیل کے ساتھ انسان برائی کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. ائمہ خدا کو ماننے کی جگہ خود ائمت الکفر میں یا ان کے ماننے والوں کا حصہ بن جاتا ہے. یہ عجیب مشکل ہے. اگر ہم سیدھے راستے کو نہیں اختیار کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسرا راستہ شروع ہو جاتا ہے. سیدھے راستے پر اگر ہم نہیں چلتے اور صحیح اسپیڈ سے نہیں چلتے تو ہماری دین کی سائیکل گر جاتی ہے. سائیکل کا ایک قانون ہے, لا آف دا بائی سائیکل کہتے ہیں. سائیکل کا لا چلنے کا یہ ہے کہ آپ چلتی رہے گی تو بیلنس رہے گا, آپ روک دیجئے وہ گر جائیں گے. دین کا بھی یہی حال ہے، اللہ کے راستے پہ اگر کوئی رک جائے تو اس کی دین کی سائیکل گر جاتی، وہیں کی وہیں نہیں ٹھہری رہتی، اس کی دین کی سائیکل وہیں کا وہیں ٹھہری نہیں رہتی، اس کی دین کی سائیکل گر جاتی ہے. نتیجتاً ہم کو حدیث میں ملتا ہے جس کے دو دن مساوی ہو گئے اس کو دھوکہ ہو گیا ہے زندگی میں. توجہ کا محتاج ہو، جس کے دو دن مساوی ہو گئے یعنی ایک دن سے دوسرے دن پر اس نے ایمانی ترقی نہیں کی ہے تو اپنے بدن کا اپنی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے، دھوکے میں رہ گیا ہے، اور دھوکے میں ڈالنے والا شیطان ہے. کتنی زندہ، کتنی پر حرکت، کیسا فلسفہ، کیسی فکر ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے، اس پر آ کر کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین. آیت قرآن، یقیناً تم اوپر والے ہو، بالا دست ہو اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو تم بالا دست ہو، تمہارا ہاتھ اوپر رہنا چاہیے. بتلائیے کوئی جو اللہ کی طرف تو پوری طریقے سے توجہ کرے، غرور اور تکبر اس کے پاس آئے نا، اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کر بیٹھے اور اپنے دماغ کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ جیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی باڈی کو اور اپنے دماغ کو آلہ سمجھے اپنی روح کی کاوشوں اور کوششوں کے لیے، گناہوں سے اس لیے بچ جائے کہ گناہیں روح کے کام میں آنے والے بدن کو خراب کریں گی، روح کے کام میں آنے والے مائنڈ کو خراب کریں گی، تو خود بخود کیونکہ روح سے بدن کو استعمال کرنا ہے، روح کو مائنڈ کو استعمال کرنا ہے، اس لیے مائنڈ میں گناہ آئے گا تو روح استعمال نہیں کر پائے گی، بدن میں کمزوری ہوگی تو روح استعمال کر نہیں پائے گی. تو بدن کو بھی صحت مند رکھنا، دماغ کو بھی صحت مند رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے بدن تمہارا کمزور ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ کرنا جس سے تمہاری روح کے لیے تمہارا دماغ کمزور ہو جائے. تو جب تم ایسے ہو جاؤ گے، تم جب ایسے ہو جاؤ گے تو اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دینا شروع کرے گا. نامیاں، اتنے سب کام کرنے کے بعد کہا میرا علم ہے، میری روح کو دوں گا، روح جب میری نہیں رہی تو اس کو کیا دوں گا؟ منطق ہے، جب روح میری نہیں رہی، پھوکا تو میں نے تھا، اس کو احساس نہیں رہا، غافلین میں سے ہو گیا، یا شیطان والی اکڑ آ گئی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. تو تکبر کرنے والے کو علم نہیں دیا جائے گا، اکڑنے والے کو علم نہیں دیا جائے گا. علم جس طریقے سے عبادت ہوتی ہے، ایک خضوع اور خشوع کے نتیجے میں آنے والی چیز کا نام ہے، ایک جھکی ہوئی حالت میں آنے والی چیز کا نام ہے، اکڑ کی حالت میں آنے والی چیز کا نام نہیں ہے. اب جب دنیا کی طرف انسان کو بڑھا رہا ہے ان سب شرائط کے ساتھ، یہاں پر شروع ہوتی ہے بحث کہ آیا ہمیں مادے سے ہٹا دیا جا رہا ہے یا مادے کی طرف لایا جا رہا ہے. توجہ کم ہوتا جو آیا مومن کا ذہن مادے کی طرف جائے یا مادے سے کھنچ جائے، امپورٹنٹ بحث ہے جوانوں کے لیے کہ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر چیز سے بچے رہیں، روکھا سوکھا کھا لیں اور زندگی میں مادے سے جتنا بچ سکے بچیں، یا نہیں فلسفہ قرآنی کچھ اور ہے؟ آیت کا ارشاد ہو رہا ہے من حرم زینت اللہ التي اخرج للعباد والطيبات من الرزق، کس نے حرام کر دیا، آیہ قرآنی، کس نے حرام کر دیا وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں اور پاک رزق، کس نے حرام کر دیا؟ مولا کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمتیں جو اپنے بندے کو دی ہیں وہ اس سے ظاہر ہوں. اللہ جمیل ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال ویحب ان يرى نعمته في عباده, اپنی نعمتوں کا اظہار کئی روایتوں میں اگر کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ اپنی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے, اپنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا اظہار کرے. اظہار کرنے کا مطلب اکڑے نہیں ہے, مالک ظاہر بھی کرنا ہے اور اکڑنا بھی نہیں ہے. یہ کیسے؟ عبادت کرو سمجھ میں آئے گا, عبادت کرو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ دیتا ہے تو اس کو ظاہر کیا کیسے جاتا ہے, اکڑا کیسے نہیں جاتا ہے. تم اللہ کی اگر ہو تو اللہ کی چیز دی ہوئی چیز کو ظاہر بھی کرو گے, چھپا کر نہیں رکھو گے, اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بلند نہیں سمجھو گے, اس لیے کہ تمہارا رسول نے ایسے کام نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عبادت کرتا تھا. علی نے ایسا کام نہیں کیا ہے کیونکہ علی عبادت کرتے تھے. علی نے ایک مرتبہ اپنے صحابی سے کہا کہ آج میں واعظ نہیں کروں گا, تم واعظ کرنا. انہوں نے یہ کہا, مولا میں آپ کے سامنے واعظ کیسے کر سکوں گا, نصیحت کیسے کر سکوں گا؟ جواب تھا, سننے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, سننے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ تم جب بولو گے اور میں سنوں گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے سن کر بھی کچھ سیکھوں. سیکھوں کیسے؟ اللہ کے پاس سے. جب اللہ کے پاس کی بات آئے گی اور اللہ کا ذہن میرا ادھر جائے گا تو میں کچھ سیکھ لوں گا. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بات فقط مجھ سے ہی نکلے, جہاں جہاں سے اللہ کی بات نکلے گی مجھے فائدہ ہوگا. تم بھی جہاں جہاں سے اللہ کی بات نکلے تم بھی فائدہ اٹھا لینا, چاہے مجھ سے آئے چاہے کہیں اور سے آئے. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ علی کا قول ہے. عجیب قسم کا علمی فلسفہ ہے کہ جو ایجاد ہو رہا ہے. والحکمت زالت المومن, رسول کی حدیث ہے, حکمت وزڈم مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں کہیں بھی ملے وہاں سے حاصل کر لو. اطلب العلم ولو بالسین, تم علم حاصل کرو گرچہ وہ چین جانا کیوں نہ پڑے. یہ عجیب فلسفہ ہے, فکر ہے. یہی فلسفہ اور فکر, یہی دین, یہی روش. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو چینج لایا گیا وہ اسلامی سوسائٹی کو کس حد تک بلند کر دیا. واقعہ بغیر کاز کے نہیں تھا. کازز اب سمجھ میں آ رہے ہیں میرے جوانوں کو, میں سمجھتا ہوں. کیا نہیں ہے کازز؟ علم کو کیسے جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس جاؤ, اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. اچھا باپ کیسا بننا ہے؟ اللہ کے پاس جاؤ, اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. اچھا شوہر کیسا بننا ہے؟ اللہ کے پاس جاؤ, اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. اچھی بیوی کیسے بننا ہے؟ اچھی اولاد کیسے بننا ہے؟ اللہ کے پاس جاؤ, پھر سمجھ میں آئے گا. حیا کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, شرم کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, غصہ پینے کا مفہوم سمجھ میں آئے گا, بخش دینے کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. یہ سب حالات میں جب انسانی ذہن اطمینان پائے گا تو کیا کیا چیزیں اس کو جو ظاہر نہیں ہیں سمجھ میں آنے لگیں گی, وہ لاز دکھنے لگیں گے کہ جو عام طور پر نہیں دکھتے. جب آ کر انسان مادے میں وہ کمالات حاصل کرے گا کہ جو پہلے کسی کو نہیں پتا تھی. مادے سے منہ موڑنا ہمارا کام نہیں ہے, اس مادے سے منہ موڑنا ہے جو ہم کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسا بدن میں ہم وہ چیز ڈالنا پسند نہیں کریں گے کہ جو ہمارے بدن کو نقصان دے, احتیاط کریں گے. امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں رات کے وقت تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چراغ رہے, کہ کوئی غلط چیز پیٹ میں نہ چلی جائے کھانے کے ساتھ ساتھ. لیکن روح کے لیے ہم یہ احتیاط نہیں کرتے کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم آئینہ دیکھتے ہیں, بدن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ ہوتا ہے, روح کو دیکھنے کا آئینہ بنا نہیں ہے. روح کو دیکھنے کا آئینہ بنا نہیں ہے, غلط ہے بنا نہیں ہے. روح کو دیکھنے کا آئینہ اللہ ہے. اللہ کے سامنے ٹھہرو, روح کی کیفیت معلوم ہو جائے گی. اللہ کو پیٹ کرو, روح کی کیفیت معلوم ہی نہیں ہوگی, روح ہی نظر نہیں آئے گی. لاکھ کہو روحی لکل فدا, ہماری روحیں آپ پر فدا, کیونکہ ہماری روحیں ہیں ہی نہیں تو فدا کس پر ہو رہی ہیں. بے روح انسان اپنے آپ کو روحی لکل فدا امام حسین کو کہتا ہے, میری روح آپ پر قربان. ارے ہماری روح کب کی ہم اپنے کونے میں ڈال دی. ہم نے وہ روش اختیار ہی نہیں کی جو تقوی الہی کی ہو, جو ائمہ نے اور انبیاء نے اور رسولوں نے پیش کیے ہیں. ہماری حالت ہی عجیب غریب ہو گئی. تو اب جب یہ انسان مادے کی کھوج میں نکلتا ہے, میں جابر ابن حیان جو فادر آف کیمسٹری مانے جاتے ہیں ان کے بارے میں ایک جو روایت ہے ایک الجیرین آتھر نے لکھا ہے, اس کتاب سے بول رہا ہوں, عربی کی کتاب ہے. آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر ابن حیان سے یہ کہا کہ دیکھو جابر, وہی کتاب ہے جو اہل سنت کا آتھر ہے لکھ رہا ہے, ماڈرن آتھر ہے, آج کے دور کا آتھر ہے, لکھ رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر سے یہ کہا کہ دیکھو جابر, تم اگر اخلاص رکھو, تم اگر اخلاص رکھو, پیورٹی آف انٹینٹ رکھو, تمہاری نیت کو پاک رکھو, تو شیطان تمہارے لیے وجود نہیں رکھتا, تو شیطان تمہارے لیے وجود نہیں رکھتا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا, اور خود شیطان سے بھی کہلواتا ہے اور قرآن میں کوٹ کرتا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا سوائے مخلصین کے, سوائے وہ لوگ کے جس کی نیتیں صاف ہوں, جس کا انٹینٹ صاف ہو. تو تم اگر یہ کر لو گے تو تم کو پھر شیطان کے وجود سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے شیطان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اخلاص بتلایا, جب اخلاص بتلایا تو جب دماغ اور روح اتنی پاک ہو گئی جابر کی, تو ایٹومک نمبر کی تھیوری انہوں نے فرسٹ ٹائم انسانوں کو دی. آج بھی آپ انٹرنیٹ سرچ کر کے مل جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مادے کی طرف جا کر مادے کو اور بہتر طریقے سے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں, دوسرا سمجھ رہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہے. اچھا اب ہوگا کیا؟ اب جب مادی ترقی ہوتی رہتی ہے, مادی ترقیوں کی ایک روش ہوتی ہے, مادی ترقی اللہ کے نام سے آگے بڑھتی ہے, اللہ کا نام جیسے جاتا ہے مادی ترقی کم ہونے لگتی ہے. مگر ہوتا یہ ہے, توجہ کم ہوتا ہے, جو جوانوں سے بات کر رہا ہوں, جو ڈسکوریز کسی ایک سیولائزیشن میں ہو جاتی ہیں, یورپ میں ہو گئی, امریکہ میں ہو گئی, تو ان کی ٹیکنالوجی بنتے بنتے لگ بھگ 100 سے 200 سال لگ جائیں گے. تو جو قومیں آگے بڑھ گئی ہیں کسی معاملے میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہی ہم کو ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی. وہ سائنس, وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس پھر بھی ایک مدت تک باقی رہ جائے گی. اگر آج ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم کو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی دوسروں ہی سے لینی پڑے گی, دوسروں ہی سے لینی پڑے گی. فرق اتنا رہے گا کہ جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم بھی اس میں دوڑ میں شامل ہیں, تو ہوگا کیا میں بتاتا ہوں. ہوگا یہ کہ ان سے ہم نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی تعلیم لی, اس کو لے کر ڈیولپ کیا, وہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھتی گئی, دنیا ان کے پاس رنگین سے رنگین تر ہوتے گئی, رنگین سے رنگین تر ہوتے گئی, انہوں نے یہ سب چیزوں کو اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کیا. جیسے جیسے اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کیا, انسانیت کے حساب سے چھوٹے ہوتے گئے, جیسے انسانیت کے حساب سے چھوٹے ہوتے گئے ان کی سوسائٹی کولیپس ہونا شروع ہوئی, جیسے جیسے ان کی کوالٹی کولیپس ہونے لگی انہوں نے برائی کو اچھا ہی سمجھ کے کرنا شروع کیا. توجہ کا محتاج ہوں, انہوں نے برائی کو اچھا ہی سمجھ کر کرنا شروع کیا. جب برائی کو اچھا ہی سمجھ کر کرنے لگے تو ان کی عقلیں کمزور پڑنے لگی, ان کے آپسی خاندانی روابط ٹوٹنے لگے, وہ تو تجتر بتر ہونے کی ابتدائی آثار ظاہر ہونے لگے. اس جگہ کے اوپر جب ان کو تکبر آ گیا اپنی سائنس پر, اپنی ٹیکنالوجی پر, اب جب تمہارے پاس ایک ایک چیز سائنس کی اب سمجھ میں آنے لگی, ان سے لینے کے بعد ایک قدم انہوں نے آگے بڑھایا, دو قدم تم نے آگے بڑھایا, تین قدم تم نے آگے بڑھایا, انہوں نے تکبر کیا, تم نے صدائے تکبیر بلند کر دی. ان کو اللہ نے سائنس دیا تو انہوں نے تکبر کیا, تم کو اللہ سائنس دے گا تو تم تکبیر کہو گے. کب تک تکبیر اور تکبر میں برابری رہے گی؟ آج ہم تکبیر بولنا چھوڑ دیے ہیں, بھول گئے ہیں, بے مقصد و بے معنی سمجھ بیٹھے ہیں, جس کا یہ آج نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ کوئی بات کہانی کی طور پر نہیں سنا رہا ہوں, آپ اسلامک سوسائٹی کو دیکھیے. رسول ایک ایسی امت میں آئے, رسول ایک ایسی امت میں آئے کہ جہاں پر ابھی ابھی خط اسکرپٹ ایجاد ہوئی تھی. رسول کے بعثت کے وقت فقط 17 لوگ مکے میں لکھنا جانتے تھے. اسکرپٹ اسے 20-25 سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی, سیریا اسکرپٹ سے عربک اسکرپٹ بنائی گئی تھی, تاریخ میں موجود ہے. اس لیے مکے کے لوگوں کو امی کہا جاتا ہے, اور رسول کو بھی جہاں پر امی کہا جاتا ہے کہ مکے کے لوگوں میں سے تھے, رسول ان امی ان کہا جاتا ہے قرآن میں. تو اب جب رسول ایسی قوم میں آئے کہ جس کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا, اور ایسے وقت پر آئے جب 17 لوگ لکھنا جانتے تھے اور ان کے پاس لکھی ہوئی چیزوں میں کوئی ذخیرہ سوائے کچھ جاہلیت کے اشعار کے نہیں تھا. میں بہت تیز جا رہا ہوں کیا؟ تو ان کے پاس جاہلیت کے کچھ اشعار کے علاوہ کوئی کچھ چیز نہیں تھی. وہاں سے شروع ہوا رسول کا سفر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے, اور اس کے بعد فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, سکسیسفل ہو جاؤ. فلاح کا مطلب سکسیس. لوگوں نے سکسیس کا مطلب شاید کچھ چھوٹی موٹی چیز سمجھا ہوگا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 200-300 سال کے اندر اسلامی دنیا میں تمام علوم کو اکٹھا کر لیا گیا, مرکز میں کھلا چھوٹ دی گئی تحقیق. اور اسلام میں ہم کہیں پر گیلیلیو جیسا کوئی شخص نہیں دیکھتے, کوئی سائنٹسٹ کو پکڑ کر سزا دی گئی ہو. کھل کر چھوٹ تھی, پڑھو لکھو سمجھو, پڑھو لکھو سمجھو, جانو. علم کی بنیاد پر تو رسول کو مبعوث کیا گیا تھا. علم بالقلم کہا رہا ہے قرآن. ہم نے تعلیم قلم سے دی, تو وہ نہیں لکھنے والی قوم, نہیں پڑھنے والی قوم 200-300 سال میں مرکز تعلیم اور تربیت اور سویلائزیشن بن گئی. اس حد تک کہ برٹن رسل جیسا ایگنوسٹک, وہ آدمی کے جو اللہ کو بھی قبول نہیں کرتا, کہتا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن لیڈ دا ورلڈ فار 1000 ایئرز. اسلامک سویلائزیشن, اسلامک تمدن 1000 سال تک دنیا کو لیڈ کرتا رہا ہر قسم کے علم میں. یہ ایسی چیز نہیں ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہوئی نہ ہو. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب یہ ریولیوشن جو رسول نے پیش کیا, جو فکر کا طریقہ رسول نے پیش کیا, تو وہ فکر کا طریقہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ سب کو ابزارب کیا. ہوا کیا, رسول نے جب یہ پیش کیا, عربوں کی تعداد بہت کم تھی, روم کے اور ایران کے لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ لوگ آنے لگے, ان کو اوپن چھوٹ دی گئی کہ وہ اپنے علوم کو لے کے آئیں, ٹرانسلیٹ کریں, جس کے نتیجے میں ایک پراپر مرکز بن گیا. جب وہ مرکز بن گیا اور باہر کے آنے والے سوچنے والوں کو روکا نہیں گیا, تو سب لوگ آگے آ کر اپنی فکر کو پیش کرنے لگے. فکریں جب ملتی ہیں تو فکریں بڑھتی ہیں. مخالفت فکر فکر کو طاقت کرتی ہے, کمزور نہیں کرتی ہے. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے باڈی کو, کوئی کاؤنٹر ویٹ کے ساتھ کھینچتے ہیں اٹھاتے ہیں, اگر آپ ویٹ ہی مت اٹھائیے تو باڈی کمزور ہو جائے گی. باڈی کو کیا اتنا ہلکا ویٹ اٹھائیے کہ چائے کی پیالی یا ایک انڈا, تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ اس حد تک کا وزن اٹھائیں گے نا کہ جو آپ کی باڈی کے مطابقت ہو, جو بھی آپ ایکسرسائز کریں گے. تو فکر میں بھی ویسی ہوتا ہے. فکروں کی جب جولان ہوتی ہے, فکر جب حرکت میں آتی ہے, کئی افکار آتے ہیں, اس میں کچھ غلط ہوتے ہیں, کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ اور کچھ طریقے سے صحیح ہوتے ہیں. جب یہ سب ملتے ہیں, آمیزش ہوتی ہے ان کی, تو جب فکر نکلتی ہے, نکھرتی ہے. جس سوسائٹی میں فکر کی گنجائش نہیں رہے گی, وہ سوسائٹی فرسودہ ہو کر مر جائے گی. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ویسی ہو چکی ہے کہ جہاں پر کمپیٹیٹو آئیڈیاز کو آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, ہر چیز کو روکا جاتا ہے. جاہلوں کے غلبے کی طرف سے فکر اور علم کو کونے میں کر دیا گیا ہے. اب جب مسلمان ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں کہیں پر ویکیوم ایگزسٹ نہیں کرتا. تم نہیں تو کوئی اور. قرآن نے بار بار یہ کہا ہے, ان عد تم ادنا, اگر تم پلٹ گئے اپنے دین سے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے. تین الفاظ میں, ان اگر اد تم پلٹے, ادنا ہم پلٹے. مالک اتنا آسان؟ بالکل اتنا ہی آسان. تم پلٹے ہم پلٹے. تم اگر شکر نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس عذاب تیار ہے, تم اگر شکر کر لو سید اللہ شاکرین, ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. اب ہمارا دور آیا ہے. تلک امت قد خلت, لها ما کسبت ولکم ما کسبتم وما تسألون عما كانوا يعملون. وہ امتیں تھیں جو گزر گئیں, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کچھ کسب کیا, حاصل کیا, اکوائر کیا وہ ان کے لیے, لکم ما کسبتم, تم جو حاصل کرو گے, اکوائر کرو گے اپنی کوشش سے وہ تمہارے لیے, وہ جو گزشتاؤں نے کیا تھا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. کلین سلیٹ دیتا ہوں کام کرو, کلین سلیٹ دیتا ہوں کام کرو, تم کو گزشتہ سے سوال نہیں کروں گا, تم کیا کرے پوچھوں گا. اور ہر امت کا ایک اپنی خود کتاب ہوگی, فرد کی کتاب بھی ہوتی ہے, امت کی کتاب بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی فرد کی کتاب ہوتی ہے اور امت کی کتاب نہیں ہوتی, قرآن کی کئی آیتیں ہیں. تو ہوتے ہوتے جب ہم چار مجالس پہلے یہ بات شروع کیے تھے تو بات اب یہاں تک آ گئی کہ اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہلکے ہلکے وہ چیز جو ہم معمولی سی چیز سمجھے ہیں, میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ ایمان لا لینا, رسول پر ایمان لا لینا, امامت کو مان لینا, یہ سب شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی سے مربوط ہیں, بہت سی چیزیں ہم کو کرنی ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں خاص دنوں میں ہم یہ بھی کر لیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ نہ رہے کہ ہم مذہبی نہیں ہیں. ایسا مذہب کہ جو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی مہلت کو کور کرنے والا ایک مشغلہ بن گیا. ہوا کیا, ہمارے رسول کے لیے دین 24/7/365, آئمہ کے لیے 24/7/365, ایسا ہی پورے دنوں کا لگاؤ یا ہفتوں کا لگاؤ, جو بھی حساب لگاؤ, ٹھیک ہے, یا 365, میں یوں کر دیتا ہوں 24/7/52, ٹھیک ہے. غلطی کیا تھا میرے کو, توکے نے سلوات بھیجے بھر محمد والے محمد, غلطی کرتا ہوں تو ٹوک دے کم از کم, اس طریقے کی سادی سیدھی غلطی, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے پارٹ ٹائم, ان کے لیے فل ٹائم, اور ہم اور وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. وہ فل ٹائم ہو کر کس اسپیڈ سے گئے ہوں گے, اگر ہم پارٹ ٹائم ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو کیا ہوگا. تو پتا چلا اتنی دور ہو گئے کہ اب ہم رسول اور علی کے تعلق سے جو چاہے کہہ سکتے ہیں, جو چیز نظر نہیں آتی اس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہیے. تو اپنے اپنے طریقوں سے ان کے کردار کو بنایا گیا, اپنے اپنے طریقے سے ان کے کردار کو بنایا گیا, سنوارا گیا. بھول جانا تو نقصان ہے, یاد ایسے رکھو کہ بھول بھی نہ جائیں اور یاد بھی رہ جائیں. ایسے یاد رکھو کہ بھول بھی نہ جائے اور یاد بھی رہ جائے, ایک کوئی قصہ پاری نہ کی طرح, ایک گزشتہ کے گزرے ہوئے زمانے کی کوئی چھوٹی موٹی چیز کی طرح کہ کبھی زمان میں آ جاتی ہے کہ 25 سال پہلے ایسا ہوا تھا, 50 سال پہلے ویسا ہوا تھا. ایسا دین قرآن کہہ رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے تمہیں خلق ہی کیا ہماری عبادت کے لیے, تمہاری باڈی, تمہارا دماغ, تمہاری روح ہماری عبادت کے لیے خلق کی گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹ ٹائم فنکشن بیان کر رہا ہے اللہ نے, یہ فل ٹائم کام نہیں ہے. فل ٹائم تو یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ڈوب جائیں گے, اللہ کا نام وہیں پہ لیں گے کہ جب ہمارا پیر پھنس جائے گا, اور اگر پیر نہیں پھنسا تب بھی ہم کو اللہ کی یاد کرنا شوق ہے, ضرورت نہیں ہے. رسول کے لیے ضرورت, علی کے لیے ضرورت, فاطمہ کے لیے ضرورت, آئمہ کے لیے ضرورت, اور ہمارے لیے اگر ضرورت نہیں تو پھر کیا چیز نے ہم کو اللہ سے غافل کر دیا. اے انسان, ما غرقک, تجھے کیا چیز نے مغرور کر چھوڑ دیا ہے. ان ربک الکریم, تمہارے اپنے کریم رب سے جو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے, جو اپنی روح تم کو دیا ہے, اپنی عزت تم کو بخشی ہے, کرمنا بنی آدم, یہ سب لینے کے بعد واپس نہیں دینا, یہ ظلم عظیم ہے یا نہیں ہے, یہ ہم کو آپ کو اپنے تئیں طے کر لینا ہے. یہ ہم کو جوانوں سے مخاطب, ہاں یہ ہم کو آپ کو طے کر لینا ہے, ہم کو لوگوں کے لیے نمائندہ بننا ہے. كذلك جعلناكم امة وسطا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا، جو مادے میں بھی اتنے ہی گرے ہوئے ہو جتنے روح میں، لیکن مادے کو تابع روح رکھتے ہو، مادے کو روح سے کنٹرول کرتے ہو اور مادی نتائج نکالتے ہو، اور تم حجت بنو دوسروں کے لیے، گواہ بنو دوسروں کے لیے، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہم کو اگر دین سے سیکھنا ہے، اور یہ دین بہت ہی آسان دین ہے، بہت ہی آسان دین ہے، وہ دین ہے کہ جو ہماری باڈی اور مائنڈ کے اور روح کے مطابق ہے۔ صراط مستقیم، کل کی میں نے مجلس میں کہا تھا، صراط مستقیم کو قرآن میں صراط اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کا راستہ۔ اللہ کبھی اپنے بندوں پر کے جو رحمان اور رحیم ہے خدا، تکلیف دے گا؟ لیکن ہم نے اپنے لیے جو سٹینڈرڈز، جوانوں سے خطاب، اپنے لیے جو سٹینڈرڈز رکھا ہے وہ اتنے لو رکھے ہیں کہ ہماری استطاعت اور کیپیسٹی کو ہم نے جج نہیں کیا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کیا۔ جب ہم اپنی کیپیسٹی کو جج نہیں کر سکے، تو اس کم کیپیسٹی کی بنیاد پر ہم نے اپنا رول لکھا، اور جب ہم نے اپنا رول لکھا تو وہ رول رسول اور آل رسول کے لکھے ہوئے رول کی طرح نہیں تھا، تو ہم نے اپنا رول بالکل ہماری کیپیسٹی کے مطابق نہیں لکھا۔ اللہ نے ہماری کیپیسٹی کو جان کے اپنا رول لکھا ہے، اللہ نے ہماری کیپیسٹی کو جان کے ہمارا رول لکھا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کے مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے پورا پروگرام ہے، اگر ہم اپنے طریقے سے، اگر کوئی جم جانے والا ہو، میں تو نہیں جانتا، میں نہیں جاتا، لیکن جو جاتا ہے آئے اور شروع کر دے، جس طریقے سے بھی ویٹ اٹھانا ہے اٹھائے، بہت سی مشینیں نظر آئیں، کود پڑے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، گھر کو آنے کے بعد کیا ہوتا ہے گا، دن میں معلوم ہوا اٹھنے کی بالکل مشکل ہو رہی ہے، سہارا لے لے کر اٹھ رہے ہیں، ہر جگہ پر تکلیف، کیا ہو گیا؟ تو بولے کیا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ تو بولے کیا نہیں ہوا، یہ تو بدن کا معاملہ تھا، روح کا کیا ہوگا؟ وہ قیامت میں معلوم ہوگا، قیامت میں معلوم ہوگا کہ روح کی کیا حالت ہوئی ہے۔ اگر روح کا آئینہ دنیا میں نظر آ جاتا تو ہم جرأت نہ کرتے رسول و آل رسول قرآن کے ایک حرف کی مخالفت کرنے کی۔ جس طریقے سے بکرے کو ذبح کرنے کے وقت کھینچ کر لے جایا جاتا، اگر ہم سے کہا جاتا گناہ کرو تو ہم کو بھی اتنا ہی کھینچ کے لے جانا پڑتا۔ ہم خود سے تو خود دوسروں کے طرف سے بھی گناہ کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ گناہ کرنا اپنے مقصد کے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنے مقصد کے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنی انسانیت کے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنے رسول اور اللہ کے اور ائمہ کے تعلیمات کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ تو ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پتا چلا بولیں گے نہیں کریں گے، لیکن عادت کرنی پڑتی ہے نہیں کرنے کے لیے۔ یہ چیز آسان ہے اگر عادت کر لی جائے، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، عادت کر لیجئے، عادت کر لیجئے۔ پھر جم کی مثال دیتا ہوں جوانوں کے لیے، آپ شروع جاتے ہیں 10 کلو اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، عادت کر لیتے ہیں تو آگے آگے آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے آپ ویٹس ہینڈل کر سکتے ہیں۔ شروع میں 10 کلو بھی آپ کو مشکل لگتا ہے، یہ بھی ویسی ہے، روح کے راستے بھی ویسی ہیں۔ میں مثال مادی اس لیے دے رہا ہوں کہ مادی مثال سے ذہن کو خرید کیا جا سکتا ہے۔ تشبیہ معقول میں محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں معقول کو، عقل میں آنی والی چیز کو کوئی محسوس چیز سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ مثال دی جائے، تمثیل دی جائے، ایلیگریکلی بتایا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں لباس دیا جو تمہیں موسم سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہاری زینت کا سبب بنتا ہے، تمہیں گرمی سے سردی سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا، خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ وہ لباس التقوی ذالک الخیر، اور لباس تقوی وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ تو ہمارے لباس کو بتلاتا ہے، لباس کی اہمیت بتلاتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت دکھنے کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے ہے، دوسرے یہ تم کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اور لیکن یاد رکھنا ایک ایسا لباس بھی ہے جو سب سے اچھا لباس ہے، وہ روح کا لباس ہے۔ اگر روح کو تقوی کا لباس مل جائے، اگر روح کو تقوی کا لباس مل جائے تو تم نے اپنے آپ کو سمجھو آزاد کر لیا شیطان کے چنگل سے، اور اگر روح کو تقوی کا لباس نصیب نہیں ہوا تو 100% چانس یہی ہے کہ انسان پورے کا پورا کربلا کے دن کربلا کے میدان جیسی کیفیت میں دشمنوں نے حسین کی طرف ہوگا, حسین کی طرف نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, ہر دن عاشورا ہے ہر زمین کربلا ہے. اس لیے کہ حق و باطل کی لڑائی دنیا تمام میں ہر وقت چلتی رہتی ہے. حق اور باطل کی لڑائی دنیا تمام میں ہر وقت چلتی رہتی ہے. ہمارا گمان ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ حق و باطل کی لڑائی نہیں ہو رہی, یا حق و باطل کی لڑائی میں ہمیشہ شمشیر برہنہ ہونا ہی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. حق و باطل کی لڑائی میں اگر ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر سکیں, ہم اگر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کر سکیں, اگر ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنا سکیں, ہمارے بچوں کی تعلیم اعلیٰ ترین سطح پر دے سکیں. آج تو ایکسس بہت آسان ہو گیا انٹرنیٹ کی طرف سے, پوری محنت کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ محنت صحیح طریقے سے ایک جنریشن کے لیے کی جائے تو زمین آسمان کا ڈفرنس محسوس ہوگا. ایک مرتبہ ہم ایمان کے راستے پر آ جائیں, ایمان کا راستہ کفر کے راستے کے مقابل میں, جیسے قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا طریقہ ہتھکنڈا بہت ضعیف ہوتا ہے, شیطان کا ہتھکنڈا اسٹریٹجی بہت ہی کمزور ہوتی ہے, پرووائڈیڈ اس شرط پر کہ ہم اللہ کے پوری طریقے سے ہو جائیں. اقبال اپنے ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے, بندے صاحب نظر باید مرا یک حریف پختہ تر باید مرا. مالک کے انسانوں کو جو تو نے مجھے بھیکانے کے لیے حوالے کیا ہے, یہ میرے واسطے کوئی چیز ہی نہیں رہے, یہ میرے واسطے کوئی چیز ہی نہیں رہے. ایک پختہ تر کوئی چیز بنا کے دے جس کے ذر کو میں بھیکا کر کچھ کہہ سکوں کہ بھیکا لیا. ان کو تو بولنے سے پہلے بھیک جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے شیاطین من الجن والانس, اے شیطان یہ نہ سمجھنا کہ فقط جن والے شیاطین ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے وکانا من الجن, شیطان جنوں میں سے تھا. اور ایک جگہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ شیاطین ہوتے ہیں جن اور انس میں, انسانوں میں بھی. تو پتا چلا کہ اس کا قبیلہ انسانوں میں بھی موجود ہے. تو جب ان کی بات سنائی دیتی ہے تو پھر پیغمبروں کی بات سنائی نہیں دیتی, کیونکہ پیغمبروں کی بات یہ لیول پہ سنائی دیتی ہے, شیطان کی بات یہ لیول پہ سنائی دیتی ہے. پستیوں میں رہ کے پیغمبروں کی اور ائمہ کی بات سنیں گے یہ پاسبل نہیں ہے. کربلا میں عیناً یہی ہوا. جو پستیوں میں تھے انہیں حسین کی لبیک کی صدا, انہیں کسی طریقے سے لبیک کہنے کے لیے موقع ہی نہیں ملا. هل من ناصر ينصرني هل من مغيث يغيثني, جب امام نے کہا کہ کوئی مغیث ہے, کوئی مددگار ہے, کوئی ناصر ہے کوئی, تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میدان میں کہ جہاں پر کوفے کے ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے اور جو جانتے تھے کہ حسین کون ہیں, ان میں سے بہت ہی کم نکل آئے. اس لیے جو نکل آئے ان کی اہمیت زیادہ ہے, ان کی اہمیت بہت ہے. جو کم تھے لیکن وہ تھے کہ جو اسلامی مکتب میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کر چکے تھے. ہم نے ذکر کر دو تین مجالس میں کیا ہے, آج مخصوص دن ہے جہاں پہ آن و محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جب اصحاب تمام کے تمام شہید ہو گئے, حبیب ابن مظاہر چلے گئے, مسلم ابن اوزاجہ چلے گئے, حرس سے پہلے چلے گئے, زہیر اس نے قین اس کے بعد چلے گئے, اس طریقے سے ایک کے بعد ایک جب اصحاب کی شہادت ہوتی گئی اور جو جو واقعات پیش آتے گئے, ایک وقت ایسا آیا کہ فقط ہاشمیین رہ چکے تھے, بنی ہاشم کے لوگ رہ چکے تھے. ہم کو تاریخوں میں یہ ملتا ہے, ثابت شدہ تاریخوں میں, کہ سب سے پہلے اجازت جو دی گئی ہے وہ علی اکبر علیہ السلام. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے, کم سن لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے, آن و محمد کو اجازت دی جا رہی ہے, آن و محمد کے بعد قاسم کو اجازت دی جا رہی ہے, آخر میں عباس کو, جب لشکر ہی نہیں رہا تب عباس کو اجازت دی گئی. آن و محمد عبداللہ ابن جعفر تیار کے بیٹے، جناب زینب کے بیٹے، عبداللہ نے جب امام حسین نے خست کر لیا مکے سے کوفے کے سفر کا، تو آپ نے خط لکھا امام کو کہ آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ نہ جائیں، میں والی مدینہ سے خط امان کا آپ کے نام پر لکھوا دیتا ہوں. یہ خط آیا، اس کے کچھ مدت بعد امان نامے کا خط لے کر عبداللہ ابن جعفر تیار امام حسین کی خدمت میں پہنچے. مکے سے جب وہ نکل چکے تھے، کوفے کی طرف جا رہے تھے، تب وہاں پر ملاقات ہوئی. امام نے یہ کہا کہ میں نے اپنے جد کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ سفر کو ادامہ دوں، اس سفر کو کنٹینیو کروں، میں اس سے منصرف ہونے والا نہیں ہوں. یہ بات کہی، اور اس بات کو سننے کے بعد عبداللہ نے اپنے دو بیٹے امام حسین کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے دے دیے اور خود مدینے کو لوٹ گئے. کیونکہ مدینے کے حالات بھی ایسے تھے کہ وہاں پر امام حسین کا کوئی ایسا موثق آدمی رہنا ضروری تھا کہ جو مدینے کے حالات پر نظر رکھے. یہ قافلہ چلا، نتیجہ یہاں تک آیا کہ ہاشمین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. دونوں صاحبزادوں کو اذن جہاد ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اون جاتے ہیں، اون جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سواروں کو اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اون کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد محمد جاتے ہیں، 10 کو واصل جہنم کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے. عبداللہ کو یہ اطلاع ملتی ہے بعد میں کہ حسین شہید کر دیے گئے. ان کا غلام جو ان کے بازو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ پوچھ کہتا ہے کہ امام حسین کی طرف سے ہمارے پر یہ بلا آئی. عبداللہ اپنا جوتا اٹھا کر اس کی طرف مار کے کہتے ہیں کہ یہ تو میری بدنصیبی تھی کہ میں ساتھ نہیں رہا، یہ تو میری بدنصیبی تھی کہ میں ساتھ نہیں رہا، میرے 2 بچے شہید ہو گئے، میں سرخ رو ہو گیا. لیکن اے عبداللہ، آپ نے تو یہ بات بہت دنوں بعد سن لی. زینب کو کیا ہوا، زینب پر کیا گزری جب یہ 2 شہزادے شہید ہوئے؟ زینب کو یقیناً بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس سے پہلے زینب نے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، میدان میں آ چکی تھی. یہ دونوں کی شہادت کے بعد اب انتظار اگر تھا تو عباس سے کیا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا. صبر کیا، صبر کرتی رہی اور اپنی زندگی کو، اپنے مقصد کو امام کی خدمت اور امام کے بعد امام کے پیغام کی خدمت میں غرق کر دیا. آپ لوگوں پر جو شہید ہوئے امام پر، آپ لوگوں پر ہمارا سب کا سلام. اور اے بی بی، ایسے بچوں کو تربیت کرنے پر آپ پر سلام. خدا ہم کو ان کے ساتھ مشہور کرے اور حق کے راستے پر بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ ہم کو عطا کرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.